بسم الله الرحمن الرحیم. یہ ایک دعا ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک ہے، اور بہت سی چیزیں جو انسان کے مستقبل میں پیش آ سکتی ہیں ان سے بچاؤ کا بھی، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو لینے کا بھی ایک سبب بنتی ہے. بہت سے بزرگ تھے جنہوں نے اس صحیح اور مستند دعا کو ایک مرتبہ جب شروع کر لیا تو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ 50-50 سال تک اس دعا کو مانگتے رہے. سادہ سا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی جائے کہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے انہوں نے پناہ مانگی. اور پھر ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تجھ ہی سے مدد کے درخواست گزار ہیں، ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. تو وہی چیز پھر ایک طرح سے ریپیٹ ہوئی ہے کہ کوئی بھی نیکی تیری توفیق کے بغیر، کسی بھی گناہ سے پناہ اللہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جو جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ آدمی اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی خیر ہے وہ تیری توفیق سے، اور جو کچھ بھی شر سے بچنا ہے وہ بھی تیری ہی توفیق سے. تو اس لیے انسان کا بہت بڑا سہارا وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں بھی ہیں. یہ ابو داؤد میں آتی ہے دعا، اور بہت قریبی زمانے میں ہمارے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو بار بار پڑھتے تھے. کئی چیزیں ہم نے دیکھا وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں، اور بسا اوقات ان پہ اس پہ رقت طاری ہو جاتی تھی. سورہ مومن کی ابتدائی آیات وہ بار بار پڑھتے تھے. کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن صبح کے وقت وہ تشریف لائے ہوں اور انہوں نے بیٹھ کے جو بھی وظیفہ پڑھتے تھے اس میں سورہ مومن کی آغاز کی آیات نہ پڑھیں. خاص طور پہ وہ جس پہ پہنچتے تھے کہ من صلح من آبائیہم، اور اے اللہ ان جو جن لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے من صلح من آبائیہم، ان کے آباء و اجداد میں کوئی نیک آدمی تھا، تو وہ اس پہ بہت زیادہ ان پہ حالات اور رقت طاری ہو جاتی تھی، اور اشارہ بھی کرتے تھے من صلح من آبائیہم، اور اللہ ان لوگوں کے آبا و اجداد میں جو نیک تھے اللہ ان کے لیے بھی مغفرت فرما، اور قیامت کے دن کے شر سے انہیں بھی محفوظ فرما. ایسے ہی جو سورہ مومن کی ابتدائی آیات ہیں اس سے اللہ کے انعامات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف خدا کا انعام ہوتا ہے. جن کے آبا و اجداد صالح اور نیک ہوتے ہیں ان لوگوں کی اولاد میں ہونا اور اسی طرح اپنی اولاد کا نیک ہونا، یہ دونوں اطراف ایسی ہیں کہ خدا کا خاص فضل اور مہربانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کسی بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اس لیے اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے درخواست کرتے رہنا چاہیے. تصوف اور تزکیہ جو ہے اس کی بات چل رہی تھی اور عرض کر رہے تھے ہم آپ سے کہ انسانی نفس میں اللہ نے خیر اور شر یہ دونوں کو برابر کر رکھا ہے. ایک منزل میں اگر خیر ہے تو اس کے ساتھ والے ہمسائے جو ہیں وہ دوسرا گھر جو ہے مکمل شر سے بھرا ہوا ہے. دو منزلہ عمارت ہے تو ایک خیر سے بھری ہوئی ہے اور ایک شر سے بھری ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو بہت سے افراد کے ساتھ منسلک ہے وہ اچانک دین کا حملہ ہے. کوئی ایک شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، ہم جنرلی عمومی جو معاشرت ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں جو اسلام کی طرف رغبت ہے ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. کئی مرتبہ عرض کیا کہ ہمارا خیال ہے اور خیال ہی نہیں یقین ہے، جسے ہم کئی مرتبہ سال میں دیکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان صوفیہ انسان کا نفسیاتی علاج کر سکتے ہیں یا تھے، اتنا علاج اور اس طرح کی چیز نفسیات چھو کے نہیں گئی ان کو. اس کی ایک بڑی مثال آج کی سوسائٹیز ہیں. اس لیے کوئی ایک فرد پیش نظر نہیں ہے، پیش نظر ہمارے وہ جوان بچے ہیں جن پر دین ایک دم سے غالب ہوتا ہے. تو اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے، تصوف کیا مدد کرتا ہے جس سے لوگوں کو نفرت ہے یا چڑ ہے یا یہ چیزیں ہیں، اس موقع پہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اور اس نفسیاتی مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو آنی چاہیے تاکہ وہ مشکل صورتحال کا مقابلہ کر سکے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے اچانک کسی کی آنکھ کھلتی ہے، کسی کا کوئی اچھا بیان سن لیا، مسجد میں کہیں چلے گئے، کسی کی موت ہو گئی اور اسے اس سے شدید تعلق تھا، اس سے زندگی کی حالت بدلنا شروع ہو گئی، کسی اچھے بیان سے بدلنا شروع ہو گئی، کوئی اور چیز ایسا اللہ کا کوئی کرم اور مہربانی اس پہ ہوئی کہ دین کی طرف رغبت اور رجحان شروع ہو گیا. اب وہ جو دین کا ایک طوفان اس کے سامنے آیا ہے تو جوانی ہے، قوت ہے، جذبہ ہے، طاقت ہے، تو یہ بالکل بھول جاتا ہے کہ اللہ نے نفس انسانی میں خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھا. فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى، اور ہم نے انسان کے نفس میں فسق و فجور بھی رکھا ہے اور خیر بھی رکھی ہے. اب اس کو جیسے دورہ پڑ جاتا ہے، اب وہ دورے میں اتنے سخت لفظ اسی لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت بڑی نفسیاتی بیماری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کا مفاد بالآخر جا کے پہنچتا کسے ہے، بالآخر یہ سارا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس فصل کو کاٹتے ہیں اور اس کے پھل کو حاصل کرتے ہیں وہ لوگ جو دین سے بیزار ہوتے. یہ جو لبرلزم ہے نا، اس کو بہت بڑی تقویت اس سے ملتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اب دین آ گیا تو وہ دین بھی اس شدت اور زور کے ساتھ اپناتا ہے کہ پانچ نمازیں تو ہیں ہی ہیں، تہجد بھی پڑھتا. اب جب تہجد پڑھنے لگتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ چنا ہوا اور برگزیدہ بندہ بس میں ہو گیا ہوں، اب تو جنت منتظر ہے کہ کسی طرح پہلا پاؤں اس میں رکھ دے. یہ دین کی ایک چیز. اچھا بھائی، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ٹخنوں سے اوپر کا لباس پہننا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کرتا ناپنا ہے کہ گھٹنوں سے نیچے ہے یا نہیں. اچھا، داڑھی بھی اس کے بعد آ گئی، وہ تو سب سے پہلے بلکہ آ گئی. اس کے بعد سارا سامان، اب تقریب شروع ہوتی ہے، ان پینٹوں کو پھینکو. پھر اس کے بعد کیا کرو؟ ان شرٹس کو بھی آگ لگا دو. اس کے بعد مزید اگر 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 اس سے بھی تسکین نہ ہو تو پھر اس دین کو نافذ کرو گھر پہ، بڑوں پہ بھی چھوٹوں پہ. اب وہ دین کا نفاذ اس طرح ہوتا ہے کہ ماں تنگ آ جاتی ہے کہ یا اللہ اسے کیا ہو گیا ہے، باپ تنگ آ جاتا ہے یا اللہ اسے کیا ہو گیا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. تو وہ پھر یہ پوری رفتار سے یہ جہاز چلتا ہے، اور وہ نیک ہے، وہ جذبہ ہے، وہ دین ہے، وہ سب کچھ ہے. مگر وہ کہتا ہے کہ جو دین کا رنگ مجھ پہ چڑھا ہے، کائنات کا کوئی فرد ایسا نہ رہے جس تک میں وہ دین نہ پہنچاؤں جو میں نے سمجھا. اور اس سے پھر جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ کبھی تو وہ اپنے اپنے ماحول کے مطابق ہے. ماحول در حقیقت اتنا خراب ہے، ماحول تو در حقیقت اتنا بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے کہ اگر جنت سے انگور اور سیب لا کر رکھ دینا آج کی سوسائٹی میں تو چند دن میں گل سڑ جائیں گے. چند دن کیا، وہ ہوا لگے گی اور گلا سڑا دے گی. پورے ماحول میں جبرن گناہ آلود کیا جاتا ہے. ماحول تزکیے اور پاکیزگی کی طرف نہیں لاتا. فرد، ایک آدمی فرد چاہے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے اور کامل ہو جائے، نہیں ہوتا. وہ جو ہی اپنے ذاتی دائرے سے باہر نکلتا ہے، کہاں جائیں، اب بینکنگ ہے، سود ہے، وہ کہتا ہے خالص حلال مال کھانا ہے، ہوا ہو ذرا بینک پتہ چل جائے گا. اب کرائے کے مکان پہ رہوں یا بینک سے سود کا قرضہ لے کے اپنا گھر تعمیر کروں، اپنے بچوں کا کروں کیا، اس سوسائٹی میں ہوگا کیا، اپنے بچوں کو تعلیم کہاں دوں، سکول جس کالج میں وہ خود پڑھ کے نکلا ہے وہاں کوئی ایک سبجیکٹ ایسا نہیں تھا جو اس کے ذہن میں اللہ کی محبت کو، اللہ کی معرفت کو راسخ کرے اور بٹھائے. کوئی ایک سبجیکٹ ایسا نہیں تھا جس کو پڑھ کے اسے اپنے دین کا پتہ چلے کہ یہ دین آخر ہے کیا، شریعت کے مجھ سے کیا تقاضے ہیں، میں کیوں دنیا میں حیوانات سے ممتاز ہو کر ایک انسان، میرا ملک مجھ سے کیا تقاضا، میری قوم، میری معاشرہ، میرا گھر. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اس نصاب تعلیم میں ہو جو کسی کو احساس دلائے اور اسے ادراک ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور اوپر سے غیر تربیت یافتہ ٹیچرز ہیں، اللہ مان اللہ حافظ، اس سے بھی چار ہاتھ آگے بڑھے ہوئے، جن کو وہ ٹرینڈ کرتے ہیں اس سے زیادہ بدتر صورتحال میں یہ. کیونکہ عمر اور ایک نظام سسٹم اس سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ گر جانتے ہیں جو بچے شاید نہیں جانتے، اور بچے بھی اتنے ہی تیز ہوتے ہیں. تو مجموعی اعتبار سے سوسائٹی اسے تزکیے کی بجائے گناہوں میں ملوث کرتی ہے، اس کو مواقع فراہم کرتی ہے کہ یوں اللہ کی نافرمانی کرو. تو یہ ان سب چیزوں سے بیزار اور بری ہوتا ہے. لیکن نفسیاتی طور پہ مسئلہ اس کے یہ بن جاتا ہے کہ یہ اب چاہتا ہے دین کو ایک ہی دن میں سارے معاشرے میں سوسائٹی پہ غالب کر دے, اور اس کے نتیجے میں نفسیاتی طور پر وہ طاقت کا استعمال چاہتا ہے, اور وہ طاقت کا استعمال جیسی سوسائٹی ویسے ہی ہوتا ہے. گھر کا ماحول مثلاً فرض کر لیجئے سرمایہ دارانہ ماحول ہے, تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتا کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے اور کہیں جا کر کسی فلیٹ میں رہ لے. وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا کہ گھر میں رکھا کیا ہے جی, ساری خدا کی نافرمانی ہے لہذا گھر سے بھاگ جاؤ. وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتا کہ انسانی حقوق اور معاشرتی حقوق تلف ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, مجھے تو جا کر افریقہ میں کسی مدرسے میں پڑھنا ہے یا پھر حرمین شریفین میں کسی طرح اپنی مستقل سکونت اختیار کرنی ہے, اور یو ایس کے, انگلینڈ کے, آسٹریلیا کے, ان بڑی تہذیبیں یا بڑے لوگ ممالک جو ہیں ان کے دو چار دس بیس نہیں سینکڑوں بچوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو ان پہ دین کا غلبہ ہوا تو انہوں نے ان سوسائٹیز کو ترک کر کے جا کر افریقہ کے جنگلوں میں بیٹھ کے یا کسی خانقاہ کے ساتھ جڑ کے. اب یہ جذبہ جو ہے نا, تھوڑے دن میں ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے اور اس سے بڑی مصیبت آتی ہے. اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنی دینداری کو لوگوں کی ذلت کا ذریعہ بناتا ہے. اب نمازیں جلدی پڑھو کیونکہ جا کے فلانے کو سمجھانا ہے. نماز میں وہ بات کہاں ہے جو دوسرے کی تذلیل میں ہے, جا کے بتانا ہے کہ تم بہت غلط آدمی ہو. تو نماز نہ بھی پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو لوگ گناہگار ہیں ان کی ذلت ضروری ہے, ان کا قتل ضروری ہے, ان کو مارنا ضروری ہے. یہ پہلی حالت سے بھی زیادہ خطرناک. نتیجہ یہ کہ اپنے برعکس چلنے والے اس سوسائٹی میں وہ کافر اور فاسق سے کم قرار ہی نہیں پاتے. یہ وہ نفسیاتی کیفیات ہیں جو آپ میں سے کوئی بھی اختلاف رکھتا ہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ وہ نفسیاتی چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہم طالبان کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے کسی مخالف کو قتل سے کم, یہ خارجیت ہے کہ مارو, قتل کرو, قبروں کو اڑا دو. چنانچہ جس علاقے میں انہیں تسلط ملا انہوں نے یہی حرکتیں کی, اور جو بم دھماکے یہ وہ کچھ ہو رہا ہے اس پہ کبھی اظہار افسوس نہیں. جو انٹرنیشنل لیول پہ کرٹسی ایک ہوتی ہے وہ تک بھی نہیں, اسی لیے کہ ٹھیک ہے انہیں مارنا چاہیے, انہیں مر جانا چاہیے, ان کا قتل عام ہو جانا چاہیے, اور یہی ہوا اور یہی کر رہے ہیں. یہ جو اب پالا ہے نا انہیں خان صاحب نے, عمران خان نے, یہ تینوں ملک کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے یہ شدید خطرہ ہے. آپ اس سے پورا اختلاف کر سکتے ہیں. ایک یہ جو تحریک لبیک ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہم بھگتتے ہیں اس کے دھرنے بھی, اور ہم بھگتتے ہیں ان کی اس باتوں کو بھی کہ منصب نبیین فقط, جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو, قتل کر دو. ان کے یہاں خون کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں. اور دوسرے یہ ہمارے ہمسائے کہ ان کے ہاں جن لوگوں کی سروں کی قیمتیں کروڑوں روپے لگ چکی تھیں, اب وہ اس تشدد کی بنا پر جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا بالکل خارجیت کا رویہ، اور ان کو سپورٹ کرنے کے بعد اب جو ہماری سرحدوں پہ ہو رہا ہے، یہ میجر شہید ہو گیا اور یہ فوجی شہید ہو گئے اور یہ خودکش حملہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ ساری اس سوسائٹی کی پیداوار ہیں جو اب ہمیں بھگتنی پڑ رہی. اور تیسرے، ہمارے اندر رہنے والے مذہبی لوگوں کے یہ رجحانات کہ میرا مخالف قتل سے کم تو بات ہی نہیں ہے، فاسق و فاجر سے کم تو بات ہی نہیں، باپ مر گیا جنازہ نہیں پڑ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، مجھے اس کا جنازہ نہیں پڑ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ تشدد پھر پیدا ہوتا ہے. یہ جتنے بچے اس دور سے گزرتے ہیں، صوفیہ اس کا علاج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹے یہ تو ایک پہلو ہے جو تم دیکھ رہے ہو، کتنی زبردست بات ہے. وہ کہتے ہیں اس کے دوسرے پہلو پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام کیا لے رہا ہے، آپ کتنے اچھے ہیں. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے تم میں گناہ کی طاقت بھی رکھتی ہے اور نیکی کی قدرت بھی رکھتی ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے، خلق خدا آپ کی طرف رجوع کرتی ہے، آپ مریض کو دوائی دیتے ہیں، آپ اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں. دس منٹ پہلے جو تڑپ رہا ہوتا ہے، ٹھیک گھڑی دیکھ کے دس منٹ کے بعد اسے سکون آ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس حالت میں قے کے مرحلے سے گزر جانا چاہیے، اسے قے ہونی چاہیے. بہت سی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں، اسے پانچ منٹ قے ہوئی اور چھٹے منٹ میں وہ ٹھیک تھا. اس کے دل سے ڈاکٹر کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. جہاں تم فسق و فجور میں، خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو، غلط حرکتیں کرتے ہو، وہاں یہ خدا کی رحمت تمہارے ہاتھوں سے. ایسے مواقع پہ نیکی کی طرف توجہ دلانا اور استغفار کے مقابلے میں شکر کو لانا، یہ ہے علاج سیدھا سا. کہ ان کوالٹیز پر غور کرو جو اللہ نے تم پہ رکھی، اللہ کی توفیق سے تم اپنے پیسوں میں ہر مہینے جو خرچہ ملتا ہے، والد سے والدہ سے کچھ پیسے ملتے ہیں، اس میں سے تم کبھی کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ تھوڑی بات. یہ جو نیکی ہے، اس میں سب چیزیں بھول جاؤ، بس ایک بات یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن من عملک شیئن، اپنی نیکی کو کبھی کم مت جاننا، کبھی اپنی نیکی کی بے عزتی نہ کرنا، کبھی اپنی نیکی کی نیکی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا. سمجھانا پڑتا ہے کہ بچے آپ کو اللہ نے اتنی اچھا بھی تو بنایا ہے، اب بھی کوئی بوڑھا آدمی، کوئی مزدور اٹھانا کوئی چیز قاصر ہے، تم اٹھاتے ہو، اس کا سامان دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہو. یہ تم میں جو گوہر اللہ نے رکھا ہے، وصف رکھا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ بہت بڑی چیز. ایسے موقع پہ صوفی سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے گالی دی ہو، کتنی اچھی زبان، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے غیبت میں پڑے. تو اس موقع پر تصوف جو اس کا علاج کرتا ہے، اس کے اندر سے ہی جوہر نکال کے اسے دکھاتا ہے کہ بیٹے آنکھوں کو ملو، اور جو آنکھوں کو صاف کر کے دیکھنا ہے وہ دیکھو، کہ یہ دیکھو اللہ نے کتنا زبردست جذبہ تم میں رکھا. یہ وہ چیز تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ اصل میں وہاں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے سلسلے میں جو گناہ تھا اس پہ تنبیہ فرماتے تھے، بالکل سپیئر نہیں کرتے تھے، سختی سے بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ کام نہیں. اور جو چیز عمر میں جذبات ہیں، غلبہ ہے اس چیز سے، اسے درگزر کر دیتے کہ چھوڑو، ایسی باتیں نہیں کرتے، ایسی چیزیں ہو ہی جاتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے دور میں ایک لڑکے کو دیکھا تو یہ وہ ہے جس کو ہم نے پہلے کہا نا، جب دین یہ آتا ہے نا کسی میں اس زور و شور کے ساتھ، فرمایا تم وہی نہیں ہو جس کی پچھلے دنوں شادی ہوئی ہے؟ اس سے کہا جی میں وہی ہوں. تو فرمایا یہ سر جھکا کے گلیوں میں چلنا اور اپنے گرد و پیش کے، یہ مفہوم ہے اس کے، گرد و پیش کے ماحول سے بالکل کٹ جانا، یہ نیکی اور تقویٰ نہیں ہے. اور جو تم اس طرح چل رہے ہو نا، درہ اسے رسید کیا. فرمایا تمہاری بیویوں کے بھی دل ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ تمہیں اس حالت میں مغموم اداس سر جھکا کے چلنا بیوی دیکھے گی تو کیا تاثر لے گی؟ وہ دین کا تاثر اس پہ غلط پڑے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو روک دیا. بظاہر روزہ کتنی اچھی چیز ہے، بظاہر نماز کتنی اچھی چیز. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے دوستی تھی، تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ سوئے اور انہوں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی، تو انہوں نے دیکھا ہے تو نفل پڑھ رہا ہے. تو دو یا تین راتوں کے بعد، یہ آیا ہے قصہ تفصیل سے، ان کا سو جاؤ مت اٹھو، میں تمہیں جگا دوں گا جب نماز پڑھنی ہوگی. پھر وہ اٹھے، ان کا میں کہہ رہا ہوں تمہیں سو جاؤ بس. پھر انہوں نے کہا سو جاؤ. رات کا آخری پہر جب آیا تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ اب اٹھو، اب نماز پڑھو. تو انہوں نے کہا عمر یہ کوئی عبداللہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم رات پوری نفل پڑھتے رہو، پھر دن میں کیا ہوگا؟ یہ عبداللہ ان کی شادی ہو گئی تو بیوی نے چند دن کے بعد ایسی کپڑے پہننے شروع کیے جیسے خواتین گھر میں عام سادہ سے کپڑے پہنتی. ان کے والد جو تھے نا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ ذہنی طور پہ بہت شارپ تھے، بہت زیادہ غیر معمولی ذہانت جن لوگوں میں تھی، یہ تین چار آدمی تھے. عمر بن العاص تھے، مغیرہ بن شعبہ تھے، پوری عربوں کی سیاست ان کے ہاتھوں میں، اور انتہائی گہری نظر سے دیکھنے والے کہ آئندہ کے حالات کیا ہوں گے اور ہمیں کس طرح آئندہ کے حالات میں اسلام کے مطابق جینا. وہ سمجھ گئے معاملہ اور انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹے سے کچھ نہیں کہا، حاضر ہوئے کہا اللہ کے رسول اس طرح اس کی شادی ہوئی ہے اور میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بیٹی دلہن نے کئی دن تک خوشی اور سرور کی کیفیت میں رہتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ جس کو میری ضرورت ہونی چاہیے، جب اسے ہی ضرورت نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اچھے کپڑے پہننے. جو اس ایک فکرے میں اسے سب کچھ کہہ بھی دیا اور یہ سمجھ بھی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، میں عبداللہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا اللہ کے رسول رات کو جتنا قرآن اللہ نے آپ پہ اب تک نازل کیا ہے سارا نفلوں میں کھڑے ہو کے پڑھ دیتا. کیا ہمت ہوگی یار، 20-25 جتنے بھی پارے نازل ہوئے تھے سب روز روزانہ رات کو پڑھ دیتا. اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ان کا اللہ کے رسول روزے رکھتا ہوں. تو جو شخص رات کو کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ دے کھڑے ہو کے ہو بھی، اور دن کو روزے رکھے اسے کیا اور ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا. آپ نے فرمایا عبداللہ ایسے نہیں چلتی. دیکھو تم عید آتی ہے نا، اس کے بعد 6 روزے رکھ لیا کرو، تو اللہ نے ہر نیکی کو 10 گنا کر دینا ہے، تو یہ 36 روزے یا 35 روزے تمہارے بس کافی ہیں تم. کہاں سے شروع فرمایا؟ ان کا عتیق علی ذالک، اللہ کے رسول اس سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر ایسے کرو کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، 13، 14 اور 15، یہ جو چاند کی ہے یہ تقریباً یکساں ہی روشنی رہتی ہے. اسے عرب کہتے ہیں ایام 20، یعنی ایسے دن جو سفید ہوں، جن کی رات بھی نورانی ہو اور جن کا دن بھی چمکدار ہو. دن کو سورج، رات کو چاند، تو 3 ہو گئے. تو آپ نے فرمایا یہ جیسے تو نے پورے مہینے روزے رکھے یہ اتنے ہو جائیں گے، بس 3 رکھ لیا کر. انہوں نے پھر کہا کہ عتیق علی ذالک، اس سے زیادہ بڑھا دیں. آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، ہفتے میں 2 رکھ لیا کرو، پیر اور جمعرات کو، اور دونوں دن آدمی کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں خود بھی روزہ رکھتا ہوں، تم بھی روزہ رکھا. ان کا عتیق علی ذالک، اس سے بھی بڑھا دیں. آپ نے فرمایا سب سے اچھا روزہ اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے بھائی. یہ 1 ہفتہ کر کے دیکھے نا تو آدمی عاجز آ جاتا ہے. اب نہیں چاہ رہا 1 دن رکھنے کو، باری بھی ہے، بیمار ہو گیا ہے، اسی دن جس دن روزہ رکھنا تھا، اب کیا کرے؟ بہت زیادہ ضرورت، کام پیش آ گئے ہیں، گرمی میں باہر نکلنا ہے، باری بھی آ گئی روزہ رکھنے کے دن کی، اب کیا کرے؟ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، بہت مشکل ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ روزہ پسند ہے کہ 1 دن رکھے اور 1 دن چھوڑ دے. ان کا اللہ کے رسول اور بڑھا دے. آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا قرآن کریم جب اس پہ نازل ہوا ہے اسے 1 مہینے میں پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول 1 مہینہ کم کر دے، ہوتے ہوتے 3 دن پہ بات آئی. آپ نے فرمایا 3 دن سے کم ختم نہیں کرنا. تو وہ جب گئے ہیں تو وہ زیادہ یعنی کچھ اداسی تھی کہ کہاں ہر رات قرآن پڑھتے تھے، کہاں 3 دن میں پڑھنا پڑے، کہاں روز روزہ رکھتے تھے، اب یہ کیا ہو گیا؟ جب آیا نا بڑھاپا اور عمر ڈھلی تو بار بار کہتے تھے کہ یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی رعایتیں فرماتے تھے میں نے کسی 1 پہ سمجھوتا کر لیا ہوتا، کاش میں کسی جگہ رک گیا ہوتا. اب موت بھی سامنے، بڑھاپا بھی، تو پھر وہ گنتے تھے کہ اچھا اس مہینے اتنے روزے رکھے، اتنے ناغے ہو گئے، اتنے ناغے جو ہے نا اب ان کو نکالو. تو پھر مسلسل روزے رکھ کے اس کو پورا کرتے اور بار بار فرماتے کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی کسی رخصت پر میں راضی ہو جاتا. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب دین کی وہ لہر اترتی ہے نا، اس سے دوسروں کی حقارت کہ دوسروں پہ اس دین کو نافذ کرو، اب خود سے غافل ہو جاتا ہے کہ میں تو پوتر پاک ہوں، اب دوسروں پہ، اور اسی کے ہم پلہ دوسرا عذاب ڈپریشن کا آ جاتا ہے، مایوسی تاری ہونا شروع ہو جاتی. وہ جو ڈپریشن اس سے پیدا ہوتا ہے، مایوسی تاری ہوتی ہے، چھوڑو یار دین میں کچھ نہیں رکھا، بہت نمازیں پڑھ لی، کچھ نہیں، بہت دعائیں مانگ لی، کیا کر لیا اللہ نے میرا، کیا میرا فیوچر ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو. یہ جو ڈپریشن ہے نا یہ اسے تباہ کر دے. ہمیں تو اب تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی آج تک کہ ایک مسلمان اور ڈپریسڈ ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ حیرت ہے یار. کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں، کوئی کاز نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس میں ایسی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اس کا علاوہ جو غیر ہے اس میں ایسی چیزیں پائی ہی نہیں جاتی. اللہ تعالی نے دماغ رکھا ہے، اللہ تعالی نے اسے راہیں، اللہ کہتا ہے ہدینا ہوں نجدین، اور ہم نے انسان کو دو راہیں عنایت کی ہیں, اما شاکرم و اما کفورا. دوسری جگہ فرمایا یا تو شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے. کفر سے نجات پا کر اسلام میں جو آ گیا, یہ خدا کا تھوڑا احسان. تو اس شخص کو صوفیہ کہتے ہیں کہ شکر کی کیفیت کی طرف لوٹانا چاہیے. استغفار اور شکر یہ دونوں علاج, وہ کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا, اس سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف بڑھو. اسی لیے خدا قرآن میں کہتا ہے ففروا الی اللہ, لوگو بھاگو اللہ کی طرف. اللہ کئی چیزوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ فلیتنافس المتنافسون, یہ ہے میدان جہاں دوڑنے والوں کو دوڑنا چاہیے, جہاں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ تابعین جو تھے ان میں بہت سے لوگ کثرت سے عبادت کرتے تھے رحمہم اللہ. تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, کہنے لگے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پتہ چلے کہ اپنے بعد جو چھوڑ کر گئے تھے نا دنیا میں, وہ بھی مرد تھے, ہم ان کے کندھے سے کندھا ملا کر جنت میں نہ داخل ہوئے تو تب کہنا, انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے بعد بھی دنیا مردوں کے ہاتھ میں ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو خدا کے انعامات, ایسے بچوں کو ہمیشہ ادھر لوٹانا چاہیے کہ اللہ نے کیا کیا خوبیاں رکھی, کیا صلاحیتیں رکھی. مثلاً کسی میں وقت کی پابندی ہے, بہت بڑی چیز ہے. صحیح عقیدے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ٹائم ہے. بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کے میں سیرت میں ملتی ہیں, وہ ایک دین کا اپنا امیج ہے, وہ قائم کر لیا اس کی طرف نہیں. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے لیے وقت مقرر تھا. ہم خود کتنی وقت کی پابندی کرتے ہیں کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے, ہم میں سے کتنے اس کے پابند. یہ سنت نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے, لوگوں سے باتیں کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم انہیں قصے سناتے تھے, بات بھی سناتے تھے اپنی زندگی کی, تو سب لوگ ہنستے رہتے تھے, آپ بھی مسکراتے رہتے تھے. جاہلیت کے دور کی باتیں چل پڑتی تھی, پھر کبھی کبھی پوچھتے تھے بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ, میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں. اور پھر جس اہلیہ کے گھر جانا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے تھے, تو سب کو پتا چل جاتا تھا کہ جناب والا کا پورا دن کا قیام اور رات بھی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی ٹھہرے. لوگ آتے تھے, باتیں بتاتے تھے, دوپہر کا کھانا اپنے وقت پہ, سونا اپنے وقت پہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا تو جہاد پہ ہوتے تھے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر پہ ہوتے تھے تو روزانہ صبح 3 میل 4 میل تک پیدل چلتے تھے. کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پہ عمل کرتے ہوں, فجر پڑھ لی چلو واک کرتے ہیں 1 میل 2 میل 4 میل چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ایک صحت مند زندگی کی علامت ہیں, یہ کیوں نہیں آتی؟ آپ میں سے کوئی اب جو حدیث سنانے لگا ہوں تو اس کی زد میں آئے تو خیال نہ کرنا کہ ولیعظ باللہ کسی پہ تنقید ہو رہی ہے, ہم آپ کو ایک سنت کی چیز بتا رہے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے اور محدثین نے باقاعدہ اس عنوان کو باندھا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا اور بیٹھ کے پانی پینا, اور آخر پر جس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں, بیٹھ کے پینا بھی اور کھڑے ہو کے پینا بھی. شعبی رحمۃ اللہ نے اس پہ تبصرہ کیا ہے. شعبی کہتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں جو کفار مکہ میں وہم کی چیزیں تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وہم کو توڑتے تھے, ان کے نظریات کو درست کرتے تھے. ایک چیز ان عربوں میں یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پانی پیے گا تو اس کی صحت برباد ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. دوسری چیز وہ کھانا کھاتے تھے تو ٹیک لگا کے نیم دراز ہو کے آدھے لیٹے ہوئے اور کھانا کھا رہے ہیں. اس طرح کھانے کی وجہ سے ان کے جسم میں چربی زیادہ ہو جاتی تھی اور پیٹ پھول جاتا تھا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا پیٹ نکلا ہوا دیکھ لیتے تھے تو بہت بہت سختی بھی ہوتی. ایک کا پیٹ نکلا ہوا دیکھا تو اس کے پیٹ میں انگلی چبھ ہوئی اور فرمایا جتنا کھاتے ہو نا یہ کسی اور کے پیٹ میں چلا جاتا تو زیادہ اچھا. یہ تابعین تک بھی رہا ہے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سخت ناپسند کرتے تھے جس کا پیٹ باہر آ جائے. وجہ اس کی یہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی وہ کہتے تھے بس اس طرح رہو اپنے جسم کو اس طرح رکھو کہ تم بغیر کسی سہارے کے جمپ لگا کے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. شام سے لوگ آئے انہوں نے کہا ہم سٹیم بات حمام یہ لیتے ہیں اور جب بھاپ ہوتی ہے تو ہم اس میں بیٹھتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے سٹیم لیتے ہو. وقت نکال کے دن کے وقت گرمی میں ریت پہ بیٹھا کرو حتیٰ کہ تمہیں پسینے آ جائے. فرمایا یہ کرو یہ کرنے کا کام. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کا یہ جو طریقہ تھا اس کو برا مانا اور منع کیا کہ کوئی آدمی ٹیک لگا کر کھائے. اور یہ کرتے تھے بربنائے کبر. ایک تو ہے مرض ہے معذوری ہے ساری دنیا میں ہی ہوتا ہے اور سارے مسلمان والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں کبھی لیٹ کے مریض ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ کے ٹیک لگائے بغیر. یہاں تک اس سے منع آیا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے ٹیک لگا کر زمین پہ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے کھانا یہ بھی ٹھیک نہیں. کہتے ہیں بالکل نارمل بیٹھ کے کھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے کہ چربی جمتی جاتی ہے نا پھر آہستہ آہستہ. یہ تو ڈاکٹرز ہی بہتر جانتے ہوں گے. ان دونوں چیزوں کو وہ توڑتے تھے اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ کھڑے ہو کے پانی پیا ہے. یہ سارا اس میں آیا ہے. آپ دیکھ لیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتے پھرتے کھا لیتے. چلتے پھرتے کھانے کے مطلب ہے جیسے کھجور لے لی منہ میں رکھ لی اور پیدل چل رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں. دوڑنے کا لفظ بھی ہے کہ ہم دوڑ رہے ہوتے تھے بچے یا جوان کہتے ہیں تو کوئی بھی کسی کو منع نہیں کرتا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا تھا کہ جنت البقیع میں قبرستان میں یہاں سے تم دوڑو گے یہاں تک. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ 19-20 سال کے تھے بدر میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار فرما دیا تھا کہ نہیں تم بہت چھوٹے. پھر احد میں پھر غالباً پہلی مرتبہ وہ خندق میں عملاً لڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کو جو پھلانگ جاتا تھا لانگ جمپ میں ہم سمجھتے تھے یہ صحیح دوڑنے کے قابل ہے بچہ. یہ سب چیزیں در حقیقت ایک انسان کی بیلنسڈ لائف ہے. وہ جو بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کے لیے یہ سارے راستے کھلے ہیں. کیوں نہیں اس کی طرف توجہ دیتے اور کیوں نہیں کہتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے اور یہ کام ایسے کرنا ہے. ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر تھا. یہ طے شدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھائیں گے ظہر سے پہلے آرام کریں گے اور جمعہ پڑھائیں گے اور جمعے کے بعد کھانا کھانا ہے اور آرام کرنا ہے. یہ لوگ عام دنوں میں جلدی کھا لیتے تھے اور جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کے بعد کھانا کھاتے. عصر پڑھانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے گھر دو دو چار چار منٹ کے لیے جانا ہے اور پوچھنا ہے یہی وہ چیز تھی جس پہ حضرت عائشہ بنت ابو بکر اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پسند فرماتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنی اپنی باری پہ شہد پیش کر دیا کریں تو دو چار منٹ اور زیادہ مل جائیں. تو یہی ہوا اور یہ اتنی زیادہ چیز تھی. اس پہ پھر پورا سورہ تحریم کا واقعہ آتا ہے, وہ قرآن کریم میں 28 پارے میں پڑھا جا سکتا ہے. اسی پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا فیصلہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس اتنا کر دیں کہ قیامت میں میں آپ کی بیویوں میں سے اٹھائی جاؤں, بس میرے لیے یہ کافی ہے. تو میری جو رات ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزار لیا کریں, دن بھی وہیں رہا کریں. تو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا ٹائم ڈبل ہو گیا تھا اس وجہ سے. اور اسی لیے بعض خواتین نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آپ عائشہ کے ہاں جائیں اور ہم آپ کی خدمت میں کچھ پیش کریں, اور آپ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتے ہیں تو آپ ان کی خوشی کے لیے ایسا کرتے ہیں. لیکن دوسری بیویاں جو ہیں وہ باتیں کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں کیوں نہیں ایسے آتے. اسی لیے سے عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی ہے تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا میرے مقابلے کی کون تھی سوائے زینب کے, حی اللتی تسامینی, وہ میرے برابر کھڑی ہوتی تھی, وہ میرے مقابلے کی تھی. اور دیکھو جب میرے پہ الزام لگا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس جیسی پاک اور اس جیسی خالص سونے کے کردار کی لڑکی میں نے اللہ کے رسول نہیں دیکھی, باوجود اس کے کہ ہی اللہ کی تسامینی, وہ میرے برابر کے ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بات فرماتی تھی, لیکن جب شہادت اور گواہی کا موقع آیا تو انہوں نے بالکل کسر نہیں چھوڑی میری کردار کا وصف اور خوبی بیان کرنے کے لیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتا ہے سارا کچھ. کیسر کے بعد جانا ہے, ہر ایک سے حال پوچھنا ہے, کوئی بات ہو تو انہوں نے کرنی ہے, یہ ٹائم کی پابندی تھی, اور پھر واپسی پہ مغرب پڑھانی. کئی چیزیں حدیث میں آپ کو ملیں گی جہاں پہ وقت کی پابندی ہے کہ وقت کیا. اور مذہبی لوگ عام طور پہ اس سے غافل ہیں, کوئی قدر نہیں ہوتی ایمان کے بعد اور اللہ سے تعلق کے بعد سب سے قیمتی چیز وقت ہے, اور وقت کے بعد پھر علم. یا تو پھر علم کو بھی ایمان کے ساتھ رکھو کہ صحیح عقیدے کا علم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت, صحیح علم ہے نا, اور یا پھر اس کے بعد علم ہے, یہ زندگی کی ایک ترتیب ہے. اسی طرح ہمیشہ پہلے اخلاقیات, کوئی چیز نہیں آتی کیا ضرورت ہے دعویٰ کرنے کی مجھے آتی. کتنے ہی اچھے لوگ ہم نے دیکھے, ڈاکٹرز, نام اتنا بڑا, کوئی چیز آئی تو یعنی میڈیکل کالج کے پروفیسرز اسٹوڈنٹس سے پوچھا ان کا بیٹے یہ بات پڑھی نہیں, اچھا میں غور کر کے بتاؤں گا, اچھا اگلے ہفتے بتا, اچھا اگلے مہینے میں اپنے کسی کولیگ سے پوچھتا ہوں. یہ سب اعترافات یہ بتاتے ہیں کہ اس کے نفس میں کثافت نہیں ہے. کبھی خیال نہیں کرتا کہ بچے کیا کہیں گے, اسے اتنی چیز نہیں آتی. یہ بہت سے بچے جو بھولے ہوتے ہیں نا, وہ بھولے پن کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں کہ دوسرے مذاق اڑاتے ہیں, لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ یہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے جوانی کی عمر میں بھی کہہ رہا ہے, اس کے نفس میں ہیر پھیر نہیں ہے, فریب نہیں ہے, جو بات ہے صاف بتا دیتا ہے. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے, بہت بڑی خوبی ہے. یہ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں اور جو لوگ بہت تیز سوچتے ہیں, ایسی کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یا اللہ ہم نہیں ہیں, تو اس کا ایک فائدہ بھی تو ہے، جتنی جرہ ان سے ہوگی قیامت میں ہم سے نہیں ہوگی. پوچھیں گے تو کہیں گے جی سمجھ ہی نہیں آئی، عقل ہی کوئی نہیں تھی تو کیا کرتے، بے وقوف تھے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم آدمی پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، تو سہار ہی نہیں سکتی عقل اتنا بوجھ کہ 10 سال بعد کی سوچے تو 20 سال بعد کی سوچے تو خاندانی سیاست میں اس کو ادھر رکھو اور اس کو ادھر رکھو. یہ جس نے بھی شطرنج بنائی ہے نا، کاش اس وقت اس کے ساتھ ہوتا تو کہتا ساری فوج لا کر جمع کر دی، اور فوج ہمیشہ اقتدار پر غالب رہتی ہے، اور توپیں بھی آ گئیں اور فیل بھی آ گئے اور وزیر اعظم بھی آ گیا اور بادشاہ بھی آ گیا اور گھوڑے بھی ڈھائی خانے چلنے لگے، ساری فوج آ گئی، ایک کمی بڑی رہ گئی. کاش ہوتے ہم تو عرض کرتے کہ حضرت اس میں کوئی جج بھی بٹھائیں، پر کیا پتہ اسے کشف ہوا ہو کہ جج بھی آخر فوج کی تابے آ جائیں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف رہنمائی فرمائی ہے وہی چیز درست ہے کہ اس کی خوبیوں کو ابھارنا اور اسے بتانا کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے تم میں نیکی کی صلاحیت رکھی ہے، آپ سے دنیا کو فائدہ ہے، آپ سے کام چل رہے ہیں، آپ بڑے قابل قدر انسان ہیں. بس اس حدیث کو یاد، لا تحقرن من عملک شیئن، اللہ جس نیکی کی تمہیں توفیق دے اس نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ جانا، کبھی بھی نیکی کی ناقدری نہ کرنا، نیکی پہ شکر اور گناہ پہ استغفار. بس سیدھا سادہ فارمولہ ہے، سیدھی سادھی چیز کہ اللہ شکر ہے یہ کام ہو گیا، اے رب یہ رمضان گزر گیا، جو نئی روزے رکھ سکا اللہ توفیق دے پھر رکھ لوں. چمٹا رہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اس دین کو ذریعہ بنا کر دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، یہاں پہنچ کے صوفیہ کام آتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، مت نفل پڑھو. حضرت شیخ وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک دور زندگی میں ایسا آیا جب نفل پڑھنے کا دورہ مجھے پڑا، تو میں بہت نفل پڑھتا تھا، تو ایک دن مغرب کے بعد جو نوافل شروع کیے، پتہ نہیں تھا، والد صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے، تو جب نفل سے فارغ ہوا تو والد صاحب نے پکڑا مجھے اور کہا کہ سبق تجھے یاد نہیں ہوتا، جب سنتا ہوں تو اس میں غلطیاں کرتے ہو، نفلوں کی تجھے خوب سوچی ہے، ایک تھپڑ پڑا خبردار آئندہ نفل پڑے سبق یاد کرو اپنا. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں 9 برس کا تھا، اور میرے ساتھ سب سے زیادہ خوبی اور نیکی بڑے بھائی نے کی، ان کا بھائی جان میری تربیت کردار سب کچھ، ان کے بھائی اتنے بالکل خاموش زندگی، شاید ہی کوئی ہو جس نے کوئی بات مجھ سے سنی ہو، دن میں گنے چنے فکرے بولتے تھے، یعنی لوگ گن لیتے تھے کہ آج دن کو حضرت نے صبح سے شام تک کتنے جملے بولے. انہوں نے پورا درس نظامی پڑھا اور حدیث سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور جب پورے مولوی بن کے آئے لکھنؤ واپس تو انہوں نے کہا کہ حکیم تھے خاندانی، حکمت شروع کی، پھر حکمت کو چھوڑ کے انہوں نے ایم بی بی ایس کے لیے لکھنؤ کالج میں داخلہ لیا، پھر ڈاکٹر بنے، اور جو مریض آتے تھے سال ہا سال علاج کرتے رہے، اور ڈاکٹر بھی تھے اور حکیم بھی تھے، جس کو جو سمجھتے تھے کہ یہ چیز اس کے لیے مناسب ہے کرتے تھے. یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن بچوں کو ذہانت دی ہوتی ہے، یہ بڑی خوبی کی بات ہے یار، جو یہ بچے ذہین ہوتے ہیں ڈاکٹرز، وہ ایک محدود مدت تک نصاب کے اپنے ٹیچرز کے پروفیسرز کے پابند رہتے ہیں، اس کے بعد وہ اجتہاد شروع کرتے ہیں اپنے فیلڈ میں کہ اچھا یہ دوائی کیوں نہ ٹرائی کریں، اچھا یہ کیوں نہ ٹرائی کریں، اچھا اس سے کیا رزلٹس، اس سے کیا رزلٹس نکلیں گے، اور حیرت ناک حد تک ان کے یہ اجتہادات درست ثابت ہوتے ہیں. اور پھر شیئر بھی کرتے ہیں کہ میں نے یہ دوائی اس مقصد کے لیے دی تھی، اس کے یہ رزلٹس آئے اور اس کے ایفیکٹس جو تھے بیڈ ایفیکٹس وہ یہ آئے. یہ بڑی خوبی کی چیز ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، اتنا بڑا انعام ہے کہ لوگوں کو اس کی، خود ڈاکٹروں کو ہی قدر نہیں ہوتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا دیا تھا کہ کسی شخص کے متعلق کے پتہ چل جائے کہ وہ انسانوں کا علاج کر سکتا ہے اور مدینہ منورہ آ جائے ایک بار، نکلنے نہیں دیتے تھے. فرماتے تھے جتنے نسخے تمہیں پتہ ہیں یہ سکھاؤ ہمارے بچوں کو، پھر جاؤ. منع تھا کہ مدینہ منورہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ پورا علم منتقل نہ کرو. یہ یمنی آئے تھے تو جانے لگے، کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ یہ کوڑ کا علاج کر لیتے ہیں، یمن میں کسی آدمی کو جزام ہو جائے تو یہ علاج کر لیتے ہیں. روک لیا اور فرمایا تم جانتے ہو ان کا جی ہے؟ فرمایا کہ تم معاقیب کے ہوتے ہوئے نکل رہے ہو. معاقیب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور انہیں کوڑ ہو گیا تھا. سبق سیکھنا چاہیے، جو بہت سے لوگ ایسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے، اور دوسرے دشمنوں کو مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے کہ اب اللہ نے پکڑا ہے، دیکھا نا یہ چیز تھی، اب کوئی خدا کی پکڑ نہیں. ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ کہیں اب میں ہی نہ پکڑا جاؤں. اللہ نے اسے پکڑا ہے یا اللہ نے اسے امتحان میں ڈالا ہے، اس کا فرق کون کرے گا؟ یہ تم پہ جو ظلم اس نے کیا تھا یہ اس کا بدلہ مل رہا ہے یا اللہ اپنے اس بندے کو امتحان میں ڈال رہا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ یہ ظلم ہوا تھا اس لیے اس پر یہ چیز ہو رہی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے یا اپنے نفس کا کبر ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ خدا میرا انتقام لیتا ہے؟ یہ سب چیزیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں آتے. سب سے اچھا انسان ہوا ہے جن کاموں میں پڑے ہی نہ. میرا بدلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اللہ تو جانتا ہے، مجھے کوئی بحث ہی نہیں ہے، غرض ہی نہیں ہے ان کاموں سے. بدلہ ہوا ہے تو بھی اللہ میں نے معاف کیا، اور نہیں ہوا تو بھی اللہ میں نے معاف کیا، میرا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے ان لوگوں سے. یہ سلامتی کی راہ ہے. ہمارے پاس بزرگ ایسے تھے بھیا، ایک گھنٹے کی ان کی جو مجلس تھی نا وہ دس دس سال کے برابر ہوتی تھی، ساری زندگی کے لیے طبیعت ٹھیک کر دیتے تھے. نام نہیں لینا چاہیے، ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دیوبند میں ایک استاد نے کہا جو بہت پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا دارالعلوم کو میری ضرورت ہے، مجھے دارالعلوم کی کوئی ضرورت نہیں. تو جنہوں نے بھی یہ جملہ سنا ان کے ماتھے پہ بل پڑا، انہوں نے کہا اب اللہ ہی خیر کرے. انہوں نے کہا وہ دارالعلوم سے پھر چلے گئے اپنے اختیار اور مرضی سے، پھر فالج ہو گیا، پھر 3 سال دیوبند میں ہو رہے اور ایک لفظ نہیں پڑھا سکے. تو وہ اپنے بڑوں کے متعلق کہتے کہ ہمارے جو اساتذہ تھے وہ کہتے تھے کہ بالکل زبان کو سنبھال کے رکھو، دیکھ لو حضرت 3 سال ہو گئے ہیں یہیں رہ رہے ہیں. فرماتے تھے کہ جو مدرسہ میرا محتاج ہے تو اللہ نے دکھا دیا کہ مدرسہ چل رہا ہے، آپ کا محتاج نہیں ہے، اور میں اس کا محتاج نہیں ہوں، یہ بھی دکھا دیا کہ چارپائی پہ پڑے رہیے، فالج ہو گیا اور کچھ نہیں آپ کر سکتے. تو معقیب رضی اللہ عنہ کو جزام ہو گیا تھا، حالانکہ بدری صحابی تھے رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہو ہی نہیں سکتا، ان کا علاج کر کے جاؤ گے. وہ پھر علاج انہوں نے کہا ان کا بالمومنین، یا وہ ناگ پھنی نہیں ملتی. ناگ پھنی ہوتی ہے بہت ایلوویرا یہ جو پودا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کو کانٹے ہوتے ہیں نا، کانٹوں کو چھیل کے اور چھلکا اس کا اتار کے لوگ کھاتے بھی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یمن والوں کو لکھا، انہیں پابند کیا، یمن سے پھر گاڑیاں بھر کے آئیں، بیل گاڑیاں، اونٹ گاڑی. تو انہوں نے ان کے پاؤں پہ وہ ملنا شروع کیا، رات پوری وہ باری باری ملتے رہے، حتیٰ کہ اگلے دن دوپہر کے وقت وہ جو چیز مل رہے تھے وہ قے کے ذریعے ان کے منہ سے نکلنا شروع ہوئی، بس چھوڑ دیا. ان کا بھی المومنین بس یہ رک گیا، اب جزام اس سے بڑھ کے نہیں ہوگا، ٹھیک تو نہیں ہو سکتے یہ، لیکن یہ کہ اب مزید ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچے ایسے نہیں ہوگا. اور وہی ہوا، پھر ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ. تو اللہ نے یہ جو صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں نا انسانوں میں، اس کو ابھارنا. انجینئر ہے اچھا خاصا، اس کے پاس ایک چیز ہے، اسے کوئی یہ حدیث نہیں سنا سکتا. جساس نے اس کی روایت کی احکام القرآن میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ شہروں کو آباد کرو، عمرو بلادی، میری زمین کو آباد کرو، عیشو فیہا عبادی، اور میرے بندوں کو اس میں بساؤ. یہ شیلٹر مل جانا، گھر مل جانا، یہ اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے. اور اس کو بنا کون رہا ہے؟ یہ انجینئر بنا رہا ہے. اچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں الیکٹریکل انجینئر. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ سول انجینئر. آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سارا علم جو اللہ نے دیا ہے اور خدا نے اس پہ اجر کا وعدہ فرمایا ہے، یہ کیا ان گناہوں پر غالب نہیں آ سکے گا جن گناہوں سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے؟ یہ ہے صوفی. تصوف ایسے انسان کی زندگی کو بدلتا ہے. اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ پورا پیرلل دین ایک صوفیوں نے کھڑا کر دیا ہے اصل دین کے مقابلے، انہوں نے کیا کیا یار؟ انہوں نے یہ کیا ہے جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، یہ دین جو ہے نا یہ بالکل میتھمیٹیکل چیز بن جاتا. عیسائیت اور یہودیت کیوں تباہ ہو گئی؟ میتھمیٹیکل چیز بن گیا تھا. یہ کرو گے یہ سزا، یہ کرو گے یہ سزا، قانونی ڈھانچہ. یہ کیا ہے اتنے پیسے دو، یہ کیا ہے اتنے پیسے دو، یہ کیا ہے اتنا سفر کرو. یہ اس قانونی ڈھانچے کی نظر اگر اسلام ہو جاتا نا، جیسے فقہا اور مفتیوں کا مزاج تھا دوسری صدی میں، یہی ہونے لگا تھا. اور مسلمان قانوندان، فقیہ اور مفتی اور قاضی اسی درجے کی طرف جا رہے تھے، سفر شروع تھا. یحیٰ بن اقسم تھے، بہت انہوں نے فیصلے، تاریخی فیصلے کیے، بہت سے قاضی ایسے تھے کہ یہ قانون ہے یہ جرم، یہ قانون ہے ان کا فریضہ بھی یہی تھا. تو جو اس وقت صوفیہ کا پہلا گروہ تھا، ہاشم، سفیان ثوری، مالک بن دینار رحمہ اللہ، یہ بڑی گہری بات انہوں نے کی. ان کے رویہ انہوں نے ایسا اپنایا کہ یہ دین قانونی حیثیت اختیار کر رہا ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دو، اس کو اتنے درے لگا دو، اس کو یہ مارو، اس کو یہ پکڑو، اس کو یہ انعام دیے. ان کا اللہ کی محبت کہاں گئی؟ خدا کی معرفت کہاں گئی؟ خدا کی رحمت کہاں گئی؟ اللہ کا اپنے بندوں سے پیار اور محبت سے پیش آنا یہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا اس پہلو کو لاؤ. بس یہ ان کا کارنامہ ہے سب سے بڑا، کہ انہوں نے انسانوں میں محبت، پیار، تعلق، نصیحت، یہ چیزیں کی. مالک بن دینار ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں. آدمی آتا ہے کہتا ہے حضرت وہ میں سامان تجارت لایا ہوں اور وہ چنگی والوں نے روک دیا ہے. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ چنگی جو ادا کرے گا جا کے پھر پبلک سے ہی وصول کرنا ہے نا، اور کہاں سے پیسے آنے. اور حضرت وہ آپ کا مرید ہے، فرمایا میں ساتھ چلوں تو کچھ کر دے گا. اس کا حضرت آپ خطی لکھتے ہیں تو رعایت ہو جائے گی. تو مالک بن دینار رحمت اللہ خود تشریف لے گیا. صوفی تھے نا، تو اس سے دیکھا کہ پیر و مرشد. تو اس نے کہا حضرت کیسے ہیں ان کا یہ اس کا، کہا حضرت آپ نے کمال کیا خود تشریف لے آئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پیغام بھجوا دیا ہوتا. تو مختصر یہ کہ وہ واپس جب چلنے لگے تو اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا کیجئے گا، یہ قاعدہ طریقہ اب بھی لوگ کہتے ہیں. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رکے اور جس برتن میں وہ پیسے ڈال رہا تھا اس برتن پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس سے کہو یہ تمہارے لیے دعا کرے. اس کا حضرت برتن میرے لیے دعا کرے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک مالک بن دینار ہی رہ گیا ہے جس کی دعائیں تجھے لگ جائیں گی، اور اس برتن میں جن کے پیسے ظلم سے تم نے لیے ہیں ان کی بد دعائیں تمہیں نہیں پہنچیں گی. یہ سمجھانے کا انداز ہے نا کہ جو ظلم کر رہے ہو چنگی کی صورت میں ختم کرو، اسے اس سسٹم کے خلاف ایک علامت ہے نا کہ نہ کرو. تو اس لیے یہ جو ڈپریشن اور یہ جو بچوں میں ایک کیفیت آتی ہے، نیکی کی طرف لے جانا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرانی چاہیے کہ اللہ نے اتنی صلاحیتیں، اللہ نے تم پہ اتنا کرم فرمایا، اس کو کام ملا. تو نتیجہ یہ کہ وہ پازیٹو کاموں کو جب دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے منفی پہلو سے بچ جاتا ہے، اور دین کو پل بنا کر وہ جو دوسروں کو تنگ کرنا اور ستانا ہے اس مصیبت سے نکلا. کل پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں.